أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بيجيغا محمد وعلي محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم گزاروں میں سے قرار دیا ہے، اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہمیں امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام، نبی خدا نے اپنی روایات کے اندر اس مطلب پر بہت اصرار فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین حالت میں خلق فرمایا، انسان کو اشرف مخلوقات عنوان دیا گیا اور ہر انسان کو اس فخر سے نوازا گیا. یعنی جو کچھ اب تک ہماری معلومات ہے انسانیت کے بارے میں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر موجود ہیں ان میں سے کچھ تو اس اشرف مخلوقات میں آ رہے ہیں اور باقی لوگ اس سے محروم رہ گئے. یوں احساس ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ سب کے سب اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کے قابل ہیں، وہ سب اشرف مخلوقات کے دائرے کے اندر شامل ہیں. اور وہ اس صورت میں ہے کہ خدا نمتال فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے، بہترین حالت کے اندر خلق کیا ہے. اب آج میں اور آپ جب اس دنیا کے اوپر 7 ارب انسانوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ وہ احسن تقویم کون سی ہے جس کے اندر خدا نمتال نے ہمیں خلق کیا تھا، آج جو انسانیت کے افراد ہمارے پاس ہیں ان میں شاید 5 ارب کے قریب ایسے ہیں کہ جو نبی خدا کی نبوت سے محروم رہے ہوئے ہیں، ان میں کئی ارب انسان ایسے ہیں کہ جو شاید خدا متعال کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، ان کے فکر اور شعور کے اوپر خدا متعال کی بندگی کی کبھی لہر نہیں دوڑ رہی. تو انسان سوچتا ہے یہ کس احسن تقویم کے اندر تھے، اور خدا متعال خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے سامنے خطرہ بھی ہے. اور جیسے ہی آپ قرآن کریم کے اندر انسان کے لفظ کو سرچ کریں کبھی، تو آپ فوراً جو آیتیں دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہوں گی. اور اس میں واضح ترین سورہ عصر کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک نقصان کے اندر. اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر ارشاد فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، اور اس کو جو خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ خطرہ ہے اسفل السافلین کا، کہ سب سے نیچی جگہ کے اوپر یہ پہنچ سکتا ہے. تو ہم شروع کرنے کے لیے اس بات کے اوپر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو احسن تقویم ہے، جو انسان کی بہترین حالت ہے جس پہ انسان خلق ہوا ہے، وہ کون سی حالت ہے، کیا حالت ہے، اور یہ جو بگڑ کر سب سے نیچے پہنچ جاتا ہے یہ کیوں پہنچ جاتا ہے، اس میں بیسک ایلیمنٹس کون سے ہیں. اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ جو اہل بیت کی نصرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ کوالٹی کون سی ہوتی ہے جو ان کو اہل بیت کے اتنا نزدیک تک لے جاتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور میں آپ کی خدمت میں یاد دلاتا چلوں کہ جو عنوان ہم نے ان مجالس کے لیے اپنے ذہن میں رکھا تھا وہ یہ ہے کہ جو امام کے پیروکار ہوتے ہیں، جو امام کے آبان و انصار ہوتے ہیں، کربلا سے لے کر ظہور امام تک، ان کی خاصیتیں کیا ہوتی ہیں، ان میں خوبیاں کون سی ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں لوگ ایک درجے پہ نہیں ہوتے. کیا مثال کے طور پر ہم اصحاب رسول کو سب کو ایک درجے پہ دیکھتے ہیں کیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں ان میں مختلف فرق ہیں، اعلیٰ ترین سے لے کر اور کم ترین تک، ان میں نہیں معلوم ہزاروں درجات ہوں گے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ان سب کے برابر تعداد کے درجات ہو سکتے ہیں. اور یہ درجات کا فرق کیوں بنتا ہے؟ ہم جانتے ہیں حسب نسب سے نہیں بنے گا. کل ہم نے حضرت جون کے بارے میں عرائض پیش کیے تھے، ہم جانتے تھے حضرت جون کا حسب نسب دنیا کے اعتبار سے انتہائی کم تھا، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ 1400 سال کے بعد میں اور آپ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے غم میں گریہ کر رہے ہیں. جب حسب نسب نہیں ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سادہ ترین تعلیم بھی شاید اس کے اندر مدد نہیں دیتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انتہائی قابل قدر تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے، وہ ایجوکیشن کے اعتبار سے، ڈگریز کے اعتبار سے بڑے اچھے مقام پر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، حتیٰ قرآن کریم کا علم جاننے کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی سے عاجز ہوتے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیتے. اور آپ سب کے ذہن میں ہے، اور کربلا کی تاریخ کو ہم اور آپ جب دہراتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسی طرح لوگ تھے کہ جو علم قرآن کے ماہر تھے، اور انہوں نے سید الشہداء کے شہادت کے بارے میں فتوے صادر کیے تھے کہ ہاں یہ کٹنا صحیح ہے. اور ہمارے پاس مشہور و معروف ہے کہ جن لوگوں نے سید الشہداء کے روضے کو، ان کے جنازے کو پامال کیا تھا، وہ نعرے تکبیر لگا رہے تھے اس وقت، خدا کا نام لے رہے تھے اس وقت، نبی کے نام کی گواہی دے رہے تھے. اس کا مطلب ہے یہ سب جو ظاہری چیزیں ہیں ان سب کے پیچھے کچھ اور ہے، کہ جو انسان کو احسن تقویم تک پہنچاتا ہے، اور خدا نہ کرے وہ نہ ہو تو وہ اسفل سافلین پہ پہنچ جاتا ہے. اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ ہمارے دوست احباب ہم سے درخواست کریں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دروازے تک لوگ پہنچ گئے، اگر آپ لوگ زحمت کریں اور درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، ایک بار درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ کافی جگہ ہے، آگے آگے بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
پر محمد والے محمد صلوات،
اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر آج محرم کی آخری تاریخوں سے ابھی ہم دور ہیں، ابھی ہم وسط کے اوپر ہیں، اور یعنی اس عشر اول کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تعداد اتنی ہے کہ یہ ہال بھر گیا ہے، تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے لیے یہ جگہ انتہائی کم ہوگی، اور اگلے 10 سال کے لیے یہ جگہ نہ ہونے کے برابر ہوگی. صحیح، باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ ہم انسانوں کی دو صنفیں ہو سکتی ہیں، ایک وہ جو پہلے اپنا گھر بنائے اور بعد میں اللہ کا گھر بنائے، اور ایک وہ جو پہلے اللہ کا گھر بنائے اور بعد میں اپنا گھر بنائے. اپنے آپ کو جج کیجیے گا ہم کون ہیں، اپنے آپ کو جج کیجیے گا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، نہ ہی میرا کام ہے اور نہ مجھے یہ کہنا اچھا لگتا ہے، باقی آپ خود جانتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
عرض ہوا کہ انسان کے اندر کوئی حالت ہے جو بہت اچھی ہے، خدا تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اب اگر خدا خود تعریف کرنے لگے کسی چیز کے خلق کرنے پر، تو اس کا مطلب یہ بہت بڑی چیز ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اتنی چیزیں خلق کی ہیں جن کو دیکھ کر ہم لوگ اب تک تعریف کر رہے ہیں، اور مثال کے طور پر آپ جو نیچرل فنومیناز ہیں، بعض اوقات کسی واٹر فال کو دیکھتے ہیں یا کسی دریا یا کسی جھیل کو، لیک کو دیکھتے ہیں، تو آپ تعجب سے اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ نہیں معلوم کیسے کیسے نیچرل فنومیناز ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، مچھلیوں اور جانوروں کی خلق کرنے پر اپنی تعریف نہیں کی۔ واحد جگہ جہاں پر اس نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا اچھا خلق کرنے والا ہے، وہ خود انسان کی خلقت کے اوپر تھی، انسان کی خلقت کے اوپر۔ کسی پہاڑ، کسی دریا، کسی سمندر، کسی جھیل اور جنگل کے پیدا کرنے پر خدا تعالیٰ نے اپنی تعریف نہیں کی کہ دیکھو میں کتنا اچھا خلق کرنے والا ہوں، انسان کے لیے اس نے کہا۔ اب انسان کے اندر وہ عنصر کون سا ہے جو اس کو کبھی حضرت سلمان فارسی بناتا ہے، کبھی زہیر بن قین بجلی بناتا ہے، اور کبھی اس کو آخری امام کے عوان و انصار میں تبدیل کر دیتا ہے؟ یہ ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کرتا چلوں، اور اس گفتگو کو ہم اور دوسری جگہوں کے اوپر مکمل عرض کر چکے ہیں پہلے، وہ یہ کہ آپ اور میں آئی لینڈ آف ہسٹری نہیں ہیں، آپ اور میں ایک تسلسل اور کنٹینیوٹی کا حصہ ہیں۔ جو کچھ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم سے شروع کیا تھا وہ ہزاروں سال ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے، اور یہاں پہ رکے گا نہیں، یہاں سے آگے جائے گا۔ بالکل جس طرح کربلا ہم دیکھتے ہیں، تو کربلا پیچھے کا ایک تسلسل ہے جو کربلا پہنچا ہے، اور کربلا آگے بڑھتی ہوئی ایک داستان ہے جو ظہور تک جائے گی۔ ہم بھی ایک حصہ ہیں، ہم بھی ایک حصہ ہیں، بالکل جیسے عوان و انصار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، ان کے ادوار میں تھے، محنتیں کرتے تھے، جان دیتے تھے، ہر کوئی ایک جگہ پہ نہیں تھا، ہم بھی ایسے ہی ہیں، اور ہم اس انسانیت میں ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہم لوگ نہیں معلوم کیوں بعض وقت اپنے آپ کو علیحدہ سمجھنے لگتے ہیں، جیسے جیسے ہم لوگ تھرڈ پرسن آبزرور ہیں اور وہ کوئی اور معاملہ ہے جس کو ہم دور سے رہ کے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، وہ ہمارے لیے ہسٹری کے حساب سے دور کا حصہ ہے، لیکن اس وقت ہم لوگ اس کا حصہ ہیں، اس وقت ہم اس کا حصہ ہیں۔ جس طرح ابھی آپ 61 ہجرہ کی کربلا کو دیکھتے ہیں، آپ کو عوان انصار اہل بیت اطہار کے نظر آتے ہیں، کسی نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، کسی کا کارنامہ مختصر ہے، نہیں معلوم کتنے سو سال کے بعد لوگ پلٹ کر اس زمانے کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیکھیں گے، اور ان میں دیکھیں گے کہ یہ کئی کروڑ انسان تھے جو مختلف دنیا کے خطوں میں رہ رہے تھے، ان میں سے کسی کا کارنامہ اتنا تھا، کسی کا کارنامہ بڑا تھا، کسی کا کام کم تھا۔ آپ ایک مسلسل حصہ ہیں، اور اس مسلسل حصے ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے چیلنج ہے، آپ دور نہیں جا سکیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو اصلی معرکہ ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے، نہیں، مڈل ایسٹ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ بھی حق و باطل کا حصہ ہیں، آپ بھی اس میدان عمل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات کو یقین کر لیں کہ آپ اس معاملے سے باہر نہیں ہیں، آپ اس کا حصہ ہیں۔ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا تو امتحان لیا گیا اور وہ فیل ہو گئے تو وہ کہیں اور جائیں اور ہمارا کوئی امتحان ہی نہیں ہوا۔ نہیں، امتحان ہو رہا ہے، ابھی امتحان ہو رہا ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے ہو رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے خدا تعالیٰ کی جس کے اوپر خدا تعالیٰ نے فخر کیا ہے کہ میں نے اس کو خلق کیا ہے، اور اس کے اندر فخر کی کیا چیز ہے؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کبھی اس کو اپنی روح میں سے تعبیر فرماتا ہے، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور اے فرشتو جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں تو تم لوگ اس کے سامنے احترام کرنا۔ روح خدا کیا ہے؟ اور ایک اور سوال یہ، وہ جو روح خدا حضرت آدم کے اندر ڈالی گئی تھی، ہم میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بنی آدم نہیں ہیں، اور اگر ہم میں ہے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا وہ روح خدا مجھ میں کس طرح سے، کون سا حصہ میرا روح خدا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ وہ جو روح خدا ہے اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، یہ کہ میرا رنگ کیا ہے، میرا قد کتنا ہے، اور میری آنکھیں کیسی ہیں اور میری شکل کیسی ہے اس کا روح خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہماری اپنی روح سے ہے اور ہمارے نفس سے ہے. اور اس کو کس طریقے سے ہم اور تفصیل سے دیکھ پائیں گے تو ہم اس کو ایک اصطلاح کے اندر ڈھال کر کہتے ہیں, اس کا تعلق ہماری عقل سے ہے. انسانوں کے اندر عقل, ارادہ, اختیار, یہ وہ ہے جو روح خدا میں سے ہے. اور خدا تعالیٰ نے ایک عجیب آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے, اور قرآن کریم کا انداز سمبولک ہے. کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں, ریالٹیز ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم دنیا کے اندر بھی کبھی کنوے کرنے لگتے ہیں تو مثال استعمال کر لیتے ہیں. اور بہت ہی اگر عام فہم انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو کوئی لمبے قد کا انسان ہو تو ہم اس سے کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ بانس کی طرح لمبا ہے, یا مثال کے طور پر کوئی انسان بہت طاقتور ہو, بہت مضبوط ہو ارادے کے اندر. تو مجھے بہت نفیس ایک تشبیہ یاد آ رہی ہے جو اللہ کے بندے مالک اشتر کے لیے مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمائی تھی, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حضرت مالک اشتر کا ایک کردار ہے اصحاب امیر المومنین کے اندر. مالک اشتر کی وفاداری, ان کی بہادری, ان کی شجاعت, ان سب کو دیکھتے ہوئے امیر المومنین نے مالک اشتر کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا اگر مالک اشتر پہاڑ ہوتا تو بہت اونچا پہاڑ ہوتا. مالک اشتر کو تشبیہ دی ہے پہاڑ سے, اور کم پہاڑ نہیں, بہت اونچا پہاڑ. اس قوت کے مالک اشتر. تو ہم لوگ مثال استعمال کرتے ہیں. خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک مثال استعمال فرماتا ہے ان الارضن الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے ایک امانت کو آسمان, زمین اور پہاڑوں پر دیا. فابینا ان یحملنها واشفقنا منها, انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنی ناتوانی کا اظہار کیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. وحملها الانسان, اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. کون سی ہے وہ امانت؟ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ کس امانت کا تذکرہ ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین کے اوپر اپنا جانشین بنانا چاہ رہا ہوں. ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق نہیں ہے تو یہ آیات کریمہ کس کے لیے ہیں پھر؟ وہ امانت کس کو دی گئی ہے؟ اور کیا انسان کے اوور آل ٹائٹل کے اندر میں اور آپ نہیں آ رہے ہیں کیا؟ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے وحملها الانسان, انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا ہے. تو احسان محترم کیا مطلب ہے ان تمام چیزوں کا؟ آپ کے اندر روح خدا میں سے ہے, آپ نے اس امانت الہیہ کو اٹھایا ہوا ہے, آپ کے پاس اللہ کی جانشینی زمین کے اوپر ہے. کیا چیز ہے وہ اور کس چیز میں جانشینی ہے؟ کون سی امانت خدا ہے؟ چند نکات سرعت کے ساتھ, تیزی کے ساتھ عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم انسانوں کے پاس جانوروں کے مقابلے میں کوئی چیز جسم کی ایسی نہیں ہے جو ان سے بہتر ہو. اپنی باڈی کا جائزہ لے سکتے ہیں آپ. ہمارے جسم کی طاقتوں میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو جانوروں سے بہتر ہو جائے. اگر میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت سارے جانور ہم سے بہت اچھا دیکھ سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں ان باتوں کو. سن سکتے ہیں تو جانور ہم سے بہتر سن سکتے ہیں. ہمارے پاس مثال کے طور پر پرندوں میں ایسے پرندے, جیسے آپ سب کو معلوم ہے, ڈاکومنٹریز آپ دیکھتے رہتے ہیں, وہ یہ کہ کئی کلومیٹر کے فاصلے سے بھی دیکھنے والے پرندے ہیں ہمارے پاس. سونگھنے کے معاملے میں کو آپ پوری دنیا کے اندر تمام تر الیکٹرانکس کی ڈیولپمنٹ کے باوجود ہم جانوروں کو استعمال کر رہے ہیں سونگھنے کے معاملے میں, اور وہ مثال کے طور پر 150 اور 200 سے زیادہ نشانیوں کے ذریعے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس لگیج کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. اور بھاگنے دوڑنے کے معاملے میں, وزن اٹھانے کے معاملے میں, کسی معاملے میں ہمیں ان جانوروں کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے. وہ سب ہم سے بہتر ہیں. اور ہم میں فوراً کوئی کہے گا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے وہ کس چیز میں فضیلت ہے. فضیلت اس میں کہ ان کے اندر ارادہ نہیں ہے اور ہمارے پاس ارادہ ہے. اور یہ تھوڑا سا کنونشنل فکر یہی ہے کہ ان کے پاس ارادہ نہیں ہے اور ہمارے پاس ارادہ ہے. اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آیا واقعاً ان کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے؟ جانوروں میں کسی بھی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ تو کیا جانور سارے کام احمقانہ کرتے ہیں کیا؟ آپ نے کبھی روڈ کے اوپر جانوروں کے کردار کو دیکھا ہے؟ اب سارے جانور احمق ہیں کیا؟ آپ اگر یہ سارے جانور احمق ہیں تو یہ معذور انسانوں کو گائیڈ کیسے کر لیتے ہیں پھر؟ یہ سارے احمق ہیں، اگر ان کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ جو باکام ہے اور آپ بعض اوقات جانوروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے ان میں بھی کچھ ہے، ہم میں بھی کچھ ہے، ان کے اندر ایک مشکل ہے اور وہ ہمارے اندر خوبی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہدف نہیں بنا سکتے، ہم ہدف بنا سکتے ہیں. یہ سب کاموں میں ہم سے بہتر ہیں، صرف ایک مشکل ہے ان کے ساتھ، یہ ہدف نہیں بنا سکتے، یہ اپنی زندگی کے آبجیکٹیوز کو نہیں بنا سکتے. جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس پر چلیں گے. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، کب سے بنا رہی ہے؟ اس وقت بھی بنا رہی ہے جس وقت اس کا شہد ڈیمانڈ کے اندر ہے، اور آج سے شاید 50 لاکھ سال پہلے بھی شہد بنا رہی تھی جب اس کے شہد کو کوئی کھانے والا بھی نہیں تھا، تب بھی بنا رہی تھی. ان جانوروں کے اہداف تبدیل نہیں ہوتے، ہمارے اہداف تبدیل ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ساری قیمت ہمارے ہدف کے اندر ہے. کیا ہدف ہے ہمارا؟ اور جس کا جو ہدف ہے اس کی قیمت اتنی ہے، جس کا جو ہدف ہے اس کی قیمت اتنی ہے. مولا کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسان کی قیمت کیا ہے؟ مولا کا ایک انتہائی عجیب فرمان ہے جو بظاہر بہت سادہ ہے، اور یہ وحی اور وحی سے متصل کلام کی خاصیت ہوتی ہے، دیکھنے میں انتہائی سادہ ہوتا ہے اور مفہوم کے اندر انتہائی گہرائی ہوتی ہے. فما قیمت و کل امرئ ما یحسنو، ہر انسان کی قیمت وہ ہوتی ہے جو اسے خوبصورت بناتی ہے. آپ کے خیال میں آپ کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری خوبصورتی ہے وہی آپ کی قیمت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر ایک بچہ ایک جیکٹ پہنے اور جیکٹ پہن کے سمجھے کہ آج میں کچھ اور لگ رہا ہوں، تو اس کی قیمت اس وقت کتنی ہے؟ ایک جیکٹ. اور اگر میرے پاس ایک بزنس ہے اور میں اس بزنس کے ذریعے سمجھتا ہوں کہ میں کچھ اور ہوں، تو میری قیمت کتنی ہے؟ یہ بزنس. اور ان باتوں کو اگر آپ سنیں اور اس کے بعد مولا کا ایک فرمان سنیں، اور مولا فرماتے ہیں تمہارا نفس بہت قیمتی ہے، اس کی کوئی قیمت جنت سے کم مت لگانا. تمہارا نفس قیمتی ہے، کوئی قیمت جنت سے کم مت لگانا. دنیا فانی ہے، جنت کم سے کم باقی تو ہے. دنیا میں سب کا سب فنا ہو جائے گا، کسی چیز کو بقا نہیں. آپ یہ قیمت لگا سکتے ہیں، آپ اپنے ہدف کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اچھا، ہدف کیسے طے ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں غور فرمائیے، آپ زندگی میں کس کام کو کر کے آگے بڑھنا چاہیں گے. اور ہم انسانوں کے اندر ایک عجیب چیز ہے، اس پر بھی تیزی سے اشارہ کروں، اور ہم لوگ ان ایسے مباحث کے اندر مشکل یہ ہے کہ ان کو اگر بہت تیزی سے گزارتے ہیں تو پھر یہ بہت ویگ رہ جاتے ہیں، مبہم رہ جاتے ہیں، اور ان کی ڈیپتھ کلیئر نہیں ہو پاتی. اور اگر ان کے اوپر وقت دینا شروع کر دیں تو پھر یہ گھڑیاں جو سامنے ہوتی ہیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ وقت انتہائی کم ہے اور آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا. بہرحال ہم کوشش کریں گے اس کو تیزی سے گزاریں، لیکن اتنا کہ کم از کم جو بات ہے وہ کلیئر ہو جائے جو مولا فرمانا چاہ رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم انسانوں کے اندر ایک عجیب فینومینا ہے، وہ ہمارے جسم اور ہماری روح کا ہے. جسم کے اندر ایک خوبی ہے، اچھائی ہے، مجھے کہ یہ جسم تھوڑی تھوڑی سی غذا ملتی رہے یہ بڑھتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے میرا خیال میں نہیں دیکھا ہوگا، یا اگر دیکھا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی میں کبھی 6 فٹ کا ہو گیا اور پھر دوبارہ 4 فٹ کا ہوا ہو. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک دفعہ جو بڑا ہو جاتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جسم کا ایک فینومینا ہے، یہ پیچھے نہیں آتا ہے، آگے جاتا ہے. ہاں، عمر کے ایک خاص حصے کے بعد اس کی توانائی کم ہو جاتی ہے اور یہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے کے اندر آ جاتا ہے. اور بڑھاپے اور بچپنے کو خدا اندام تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ قرار دیا ہے، کہا یہ پھر وہیں آ جاتا ہے ضعف کے اوپر. لیکن روح ایسی نہیں ہے. انسان کی جو فزیکل گروتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے چارٹس بنے ہوئے ہیں کہ 3 سال کی عمر میں ایوریج بچے کا جسم اتنا ہونا چاہیے، سائز کے اعتبار سے، ویٹ کے اعتبار سے اس کے چارٹس بنے ہوئے ہیں. اور روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ روح میں ایسا نہیں ہے. روح میں جو بہت بڑی آسانی یا مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ گروتھ دکھائے تو 1 رات میں 70 سال کا کام ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نہ کرے تباہی پہ جائے تو 1 رات میں 70 سال کو ختم بھی کر سکتی ہے. یہ روح کی مشکل ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر فزیکل ڈیولپمنٹ کا چارٹ ہمیشہ اپ ورڈ ٹرینڈ کے ساتھ ایک کرو لے کے چلتا رہے گا، اسپریچل ڈیولپمنٹ کا چارٹ کا کچھ نہیں پتا کہ یہ کتنی ویوز کریٹ کرے گا، کتنی دفعہ نیچے جائے گا، کتنی دفعہ اوپر جائے گا، کچھ نہیں. مثلاً ابھی آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، نیتوں کے اعتبار سے صحیح نیت کے ساتھ یہاں تشریف فرماؤ، شاید آپ کا اسپریچل گراف بہت اوپر جا رہا ہوگا. اور خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، یہاں سے باہر نکلتے کسی نے کوئی گناہ کیا، نعوذ باللہ، اس کا اسپریچل گراف ایک دم سے نیچے کی طرف آئے گا. اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ہم کہاں پہنچ رہے ہیں. اب اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے جو ہدف کو طے کرنے میں مدد دیتی ہے اور ہم انسانوں کو محفوظ کر لیتی ہے؟ وہ ایک سادہ سا لفظ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنے موضوع سے نزدیک لائیں گے، وہ عقل کا صحیح استعمال ہے، جس کو ہم اور سادہ کرنے کے لیے کنٹرول کہتے ہیں. اگر آپ اپنی عقل کو صحیح استعمال کر رہے ہیں اور آپ اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے. اور خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر آپ فزیکل گروتھ کے علاوہ اس پر توجہ نہیں دے رہے، اب معاملہ بہت مشکل ہے، اب معاملے میں صحیح مشکل ہے. تو اب آپ کو جو کرنا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ آپ کا صرف جسم نہ بڑھے، آپ کی صرف سوشل اسٹیٹس نہ بڑھے، بلکہ آپ کی وہ جو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بڑھے، اور وہ اس طرح سے بڑھے کہ آپ اپنے کنٹرول کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرتے رہیں، بار بار اپنے آپ سے پوچھتے رہیں، یہ جو میں کرنے والا ہوں یہ وہ چیز ہے جو خدا نے مجھ سے چاہیے. اور میں اس کے لیے ایک سادہ سا جملہ عرض کروں گا تاکہ آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے جائیں تو ایک آسانی ہو جائے اور ایک راستہ کھلے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تقریباً سکون سے کہہ سکتا ہوں کہ 25-30 سال پہلے کے مقابلے میں اب ہمارے ہاں وقت کے امام کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. 25-30 سال پہلے ایسا نہیں تھا. ظاہر ہے جن بچوں کی عمر 25-30 سال ہے یا اس سے کم ہے وہ یہ کمپیریزن نہیں کر سکتے، لیکن جن لوگوں کی عمر اس سے زیادہ ہے اور وہ اس سے پہلے بالغ ہو چکے تھے یا عقل مند ہو چکے تھے، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہم 30 سال پہلے اپنے وقت کے امام کا اتنا تذکرہ نہیں کر رہے تھے، اب ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 30 سال پہلے ہماری سوسائٹی میں 10% لوگ ایسے ہوں جو امام کے آبان و انصار بننا چاہتے ہوں، آج کے جوانوں میں وہ پرسنٹیج اس سے بہت زیادہ ہوگا. آج کے جوانوں میں پرسنٹیج بہت زیادہ ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بچپنے کے اندر جب ایک دفعہ امام کا تذکرہ آیا تو میرے جاننے والوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ ان امام کے زمانے میں خدا ہمیں نہ رکھے، نعوذ باللہ تعالی. مس انڈرسٹینڈنگز کتنی زیادہ تھیں 30 سال پہلے، ہماری انڈرسٹینڈنگ کتنی کم تھی کہ جب ایک دفعہ امام کا تذکرہ آیا تو اطراف میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ خدا اس زمانے میں نہ رکھے. کیوں؟ کہا اس زمانے میں مشکلات بہت زیادہ ہوں گی، خدا ہمیں اس سے پہلے رکھے یا اس کے بعد رکھے تاکہ ہمیں مشکلات نہ جھیلنی پڑے. مس انڈرسٹینڈنگ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، آج کا جوان کم سے کم اس مصیبت سے محفوظ ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے امام کی نصرت کے لیے ان کی زندگی کے اندر امام کا ظہور ہو جائے، اپنے امام کی نصرت کر سکے. اپنے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کریں، درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اب جو جوان یہ خواہش رکھ رہے ہیں اپنے اندر، اور میں جوان کہہ رہا ہوں تو ایک اور کوشچن ہے کہ کیا دوسرے لوگ یہ خواہش نہ رکھیں؟ نہیں معلوم کتنی نشانیاں یہ کہہ رہی ہیں، ہمیں نہیں معلوم امام کا ظہور کتنا نزدیک ہونا چاہیے. اب اس بات پر گفتگو کرنا ایک لحاظ سے شاید موضوع سے نکل جانا بھی ہوگا، اور کسی غلط فہمی کا سبب بھی بن پائے گا، لہذا میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن ہم مطمئن ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 سال پہلے کے مقابلے میں اب نشانیوں کو بہت زیادہ پورا ہوتا دیکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے اور کچھ جوان چاہتے ہیں کہ امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، امام کی مدد کے لیے، امام کے آوان و انصار بننے کے لیے بڑھیں، اپنی زندگی میں کیا کریں؟ سادہ سا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر کوئی اس جملے کے اوپر تھوڑا سا توجہ دے اور عمل کرنے کی کوشش کرے، اور میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جو میں آپ سے کہوں، اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 پہ جا کے دیکھیے گا، کیا آپ دیکھیں گے نہیں؟ یا میں آپ سے کہوں کہ پہلے آپ تفسیر نمونہ پوری پڑھ لیجئے گا تو آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا، ایسی بات کہوں گا کہ آپ ابھی اس جملے کو سمجھیں اور آپ اپنے عمل کے اوپر جا سکیں، تاکہ آپ کا ایک دن بھی مزید ضائع نہ ہو۔ خدا ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ جب بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی کام کرنے لگیں، کوئی فیصلہ کرنے لگیں، چاہے کوئی بڑا فیصلہ ہو، مثلاً جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو کبھی پاکستان واپس جانا ہوتا ہے، یا اپنے ملک کوئی انڈیا سے ہوں واپس جانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم طالب علم جو ایران پڑھنے جاتے تھے، تو ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا فیصلہ وہ فیصلہ ہوتا تھا کہ ہم نے کب ایران کو چھوڑ کر واپس اپنے ملکوں کو جانا ہے۔ تو بعض اوقات بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی انسان کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات بڑا اہم ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، یہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور یا مثال کے طور پر کوئی شادی بیاہ کی طرف جاتا ہے تو اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بہت چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ میرا ہیئر اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، میرے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، مجھے اس جگہ پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ ان تمام کاموں کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرنے لگیں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ لیا کریں، یہ جو میں کرنے والا ہوں یہ امام زمانہ کو پسند ہے؟ بس جو بھی کرنے لگیں ایک دفعہ اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں، یہ امام وقت کو پسند ہے؟ اب میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ چینل ٹیون کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی انسان سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے سوال پوچھیں، اس کام سے امام خوش ہیں؟ اگر امام خوش ہیں بسم اللہ ضرور کیجئے، خدا آپ کو مبارک قرار دے گا، اور اگر امام خوش نہیں ہے تو میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری کائنات کے سینٹر کو ناراض کر کے کبھی خوشی نہیں لے پائیں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ جو امامت کا کانسیپٹ ہے، یہ صرف ایک لیڈر کا کانسیپٹ نہیں ہے، خدا متعال کی جتنی بلیسنگز ہوتی ہیں، اس کی رحمتیں ہوتی ہیں، وہ اس امام کے ذریعے سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس سینٹر کو اپنے آپ سے خوش نہیں کر پائے، اس کا مطلب ہے خدا کی بلیسنگز نہیں آئیں گی۔ آپ خود تصور کریں، 61 ہجرا میں کسی نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور وہ سوچ رہا ہے مجھے خوشیاں ملیں گی، ملیں گی اب کیا؟ نہیں، اب کوئی خوشی نہیں ملے گی، اب تمہیں صرف عذاب ملے گا، کیوں؟ تم نے حجت خدا کو ناراض کیا۔ اگر ایک دفعہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے جس کو میں بھی جواب دوں گا، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہو پائے گا، آپ کو ہمیشہ سمجھ میں بھی آئے گا۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن جن چیزوں کا آپ کو کنفرم پتہ ہے اس سے امام خوش نہیں ہے، اس کام کو قطعاً انجام مت دیں۔ یعنی دو طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس جملے کو، اس جملے کے دو حصے ہو سکتے ہیں، ایک آپ ایک کام کرنے والے ہیں، یا ایک کام کے بارے میں آپ نے سوچنا شروع کیا اور آپ کے ذہن نے کہا یہ امام کو پسند ہے، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے امام کو پسند ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں نہیں کر رہا، امام کو پسند ہے لیکن میں نہیں کر رہا، یہ مشکل چھوٹی ہے، یہ مشکل چھوٹی ہے، یہ بھی مشکل ہے، امام کو پسند ہے آپ کیوں نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں یہ امام کو پسند ہے میں نہیں کر رہا، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن یہ مشکل چھوٹی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا یہ امام کو پسند نہیں ہے اور آپ کہیں میں پھر بھی کروں گا، یہ مشکل بڑی ہے۔ یہ زیادہ بڑی مشکل ہے. بس اگر آغا بہجت سے کسی نے پوچھا آیت اللہ بہجت سے, خدا ان کی روح کو بلند تر درجات نصیب فرمائے, ان سے کسی نے پوچھا آغا کیا کریں, تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ پوچھو کہ کیا نہ کریں. اسٹارٹنگ پوائنٹ مزید عبادت نہیں ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ گناہ کو ختم کرنا ہے. پہلے آپ یہاں سے شروع کریں, میں وہ کام نہیں کروں گا جو امام کو پسند نہیں ہے, یہاں سے شروع کریں. پھر کہیں میں وہ کام کروں گا جو امام کو پسند ہے, پھر وہاں پہ پہنچ جائیں. صحیح ہے؟ اب میں نے آپ کی خدمت میں جملہ بھی عرض کر دیا, اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی عرض کر دیا, اور جو جوان یہاں پر امام کے وقت کے امام کی محبت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں, میں نے ان کے بھائی ہونے کے ناطے اپنے 30 سالہ تجربے سے جو کچھ سمجھ پایا ان کی خدمت میں عرض کر دیا, تاکہ کم سے کم اللہ کے سامنے میرے اوپر ذمہ داری نہ رہے کہ وہ امام کی محبت کے ساتھ اس فرش عزا پر آئے اور میں نے ان کو گائیڈ نہیں کیا اپنے امام کی طرف. نہیں, میں نے اپنا کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ میری طاقت ہے جو میں کر سکتا ہوں اپنے امام کے لیے, کہ اگر ان کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ ان کے جد امجد کی یاد میں ان کے فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوں, تو میرا کام یہ ہے کہ میں ان کو اپنے امام کی طرف بتا سکوں کہ وہ کیسے وہاں تک پہنچیں گے. عزیزو, آپ کے دل میں امام کے لیے محبت ہے نا, اور آپ اس محبت کی خاطر یہاں پر آئے ہیں, آپ اہل بیت کی محبت کی خاطر یہاں پر آئے, نہ آپ اس سینٹر کی خاطر آئے, نہ آپ ہماری خاطر آئے, نہ کسی اور نام کی خاطر آئے, آپ صرف سید الشہداء اور ان کے خاندان کی محبت کی خاطر یہاں پر آئے. تو ہمارے جیسے لوگوں کا کام کیا ہونا چاہیے, آپ کو یہ بتائیں ان تک پہنچنے کا راستہ کہاں پر ہے, تاکہ آپ اپنی محبت میں آگے بڑھیں. اگر آپ چند قدم ان کے ساتھ چلے تھے, اب آپ اور زیادہ چل سکیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے, کہ ان کی طرف بڑھنے کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کام ان کو پسند نہیں ہے وہ مت کریں, یہاں سے شروع کریں. پہلے وہ سارے کام چھوڑنا شروع کریں جو ان کو پسند نہیں ہے, اور ان کاموں میں ایک اور کنفیوژن یا مس کنسیپشن میں دور کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہمارے ذہن میں بعض اوقات یوں آتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ کربلا آئے گی, کوئی یزید مجھ سے بیعت کے لیے کہے گا اور میں کہوں گا میں بیعت نہیں کرتا. واقعاً ایسا ہوگا؟ ہر روز ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں. ہر روز کوئی مجھ سے بیعت مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا. کتنے سالوں اور کتنی صدیوں میں کبھی ایسا موقع آتا ہے؟ تو باقی لوگوں کا امتحان کیسے ہوتا ہے؟ عام زندگی سے ہوتا ہے, بالکل عام زندگی سے. آپ کس سے مل رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ زندگی میں کیا مصروفیت کر رہے ہیں, آپ کا وقت کہاں لگ رہا ہے, ان باتوں پہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ نے اپنی اس محبت کو استعمال کرنا ہوتا ہے, کہ اگر آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں تو اپنے ذہن سے فیصلہ کریں, سید الشہداء کو یہ پسند ہے؟ ابھی الحمدللہ رب العالمین آپ گریہ کریں گے ان کی یاد میں, تھوڑی دیر کے بعد سید الشہداء کے نام پر آپ ماتم داری کریں گے. اس گریہ اور ماتم داری کا ایک حق ہے جو آپ کے اوپر آئے گا. آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, سید الشہداء کا دل مت دکھائیں. آپ بی بی زینب کا نام لینے والے ہیں, ان کا دل مت دکھائیں. آپ وقت کے امام کا نام لینے والے ہیں, ان کا دل مت دکھائیں, ان کی مخالفت مت کریں. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں پر ہے. بعد میں جتنی آپ اطاعت کر سکتے ہیں اطاعت کریں, لیکن اسٹارٹ یہاں سے کریں. تو جو عزیزان محترم یہاں پر ہیں, ان الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ, انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے. آپ کو نہیں پتا میں کیا گناہ کرتا ہوں, میں کیا غلطیاں کرتا ہوں, اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کرتے ہیں. یہ خدا ستار العیوب ہے, اس نے میرے جیسوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے اور مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہوا ہے. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ تو اور میں تو جانتے ہیں نا کہ ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں. کیا فرش عزا کے صدقے میں بی بی زینب کے بچوں کے مصائب آج ہم پڑھیں گے؟ بی بی زینب کے بچوں کے نام کے صدقے میں کچھ گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کر سکتے ہیں کیا آج؟ کچھ غلطیوں کو چھوڑنے کا عہد کر سکتے ہیں کیا؟ اگر آپ قبول کریں کہ آپ نے ہمیں طالب علم سمجھایا کہ ہم نے 30 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس مکتب سے وابستگی رکھی ہے اور ہمارا کوئی کانٹیکٹ ہے یہاں پر, تو میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے اپنی طرف سے 100% اطمینان دلا رہا ہوں کہ اگر آپ نے آج رات بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بچوں کی یاد میں اپنی زندگی کے ایک گناہ کو بھی ترک کرنے کا یہاں پہ وعدہ کر لیا اور آپ نے اس کو فالو کیا کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ بی بی زینب کا دل آپ سے خوش ہوگا، ان کا دل آپ سے خوش ہوگا. خدا انشاءاللہ ہمیں اس مقدس خاندان کے قلب مقدس کو خوش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر ان کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
ایک بار پھر وہ لوگ آگے بڑھنے کی درخواست کر رہے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس وقت کس حد تک آگے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آگے آ سکتے ہیں تو آپ ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے اس کام کو انجام دے دیجئے. درود بھیجیں محمد و آل محمد
صلی اللہ محمد و آل محمد.
بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اعزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ آپ ایک گناہ کو ترک کرنے کا ابھی ابھی وعدہ کر کے اپنے ساتھ اور اس پر وفا کر کے ان کے دل کو خوش کر سکتے ہیں، آپ ان کی خوشیوں کا سبب بن سکتے ہیں، اور یہی آپ کا ایک قدم آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اور وقت کے امام سے اور نزدیک لے کر آئے گا. اور بہت اچھا نظام جو خدا متعال کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ فرماتا ہے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا تو میں 10 نیکیوں کا اس کو جزا دوں گا. یہ خدا کا نظام ہے، قرآن کریم کا وعدہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے یہاں پر ایک گناہ کو ختم کرنے کا پورا ارادہ کیا ہے اور وہ اپنی زندگی میں کہے کہ میں ایک گناہ ختم کروں گا، خدا متعال 10 گناہوں کو ختم کرنے کی اور توفیق نصیب کر دے گا. 10 گناہوں کو ختم کرنے کی اور توفیق نصیب کر دے گا. آپ مجھ سے کہیں گے ان گناہوں کو ختم کرنے سے کیا ہوگا؟ شاید انہی گناہوں کے ختم کرنے سے وقت کے امام کا ظہور ہوگا، اسی سے ظہور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے امام سے دور ہیں. اگر ہم ایک اچھا معاشرہ ہوتے، ہم تربیت یافتہ لوگ ہوتے، ہماری زندگیوں میں یہ گناہ نہ ہوتے تو خدا کیا حجت خدا کو ہم سے دور رکھتا؟ خدا نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا یا پردہ غیب میں رکھنے کے لیے بھیجا تھا؟ اس نے بھیجا تھا کہ ہم ان کی ہدایت پہ چلیں، اور ان کی ہدایت پہ چل کر اس دنیا کے اندر عدل و انصاف ہو. یہ کہ وہ پردہ غیب میں ہیں، یہ ایک ایکسیپشن ہے. اور یہ ایکسیپشن کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا نے 11 حجت خدا کو شہید کیا ہے، 11 حجتوں کو شہید کیا ہے. 11 کی شہادت کے بعد خدا متعال نے یہ مقرر فرمایا کہ اب اس وقت تک نہیں بھیجے گا جب تک کامیابی یقینی نہیں ہوگی. اور کن لوگوں کے ہاتھوں کامیابی یقینی ہوگی؟ جو لوگ اللہ کے بندے ہوں گے، اپنے نفس کی بندگی سے دور جائیں گے. آپ اس راستے سے امام کے ظہور کے لیے ایک کام کو ہموار کر رہے ہیں، اور یقین فرمائیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں بڑھیں گے آپ کی دنیا کہیں اور چلی جائے گی. وہ جو بعض اوقات ہمارے دوست احباب جوان یہ ڈرنے لگتے ہیں کہ اگر ہم دین کے راستے کے اوپر چلیں گے تو ہماری زندگی میں مزہ ختم ہو جائے گا، اور نہیں معلوم پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو مزے لے رہے ہوں گے اور ہم لوگوں کی زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہے گا. میں ان کی خدمت میں صرف ایک بات پوچھوں گا، جو دوبارہ آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ دہرانے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ جو نام میں آپ کی خدمت میں بار بار لے رہا ہوں، جو اکثر لوگ آپ میں سے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کچھ ایسے بزرگوار ہیں جنہوں نے اہل بیت کی عجیب خدمتیں کی ہیں. ان کی خدمتوں میں، ان کی شاگردی میں بہت آگے تک گئے ہیں یہ لوگ. یہ لوگ بہت آگے تک گئے. خاص کر آیت اللہ بہجت کا مقام عجیب مقام تھا, بہت عجیب مقام تھا. یعنی 20 سال کی عمر میں سید الشہداء سے براہ راست تحفے لیا کرتے تھے, 20 سال کی عمر میں. اور جو تحفے ہیں وہ تحفے دنیاوی تحفے نہیں ہیں, وہ معنوی تحفے ہیں, صلاحیتیں ہیں, غیر معمولی صلاحیتیں. جو میں اور آپ مثال کے طور پر میں اگر بیان کروں تو فکشن لگنے لگے گا, اس خاطر میں بیان کرنے سے بھی عاجز ہوں. لیکن ان لوگوں نے محنت کی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں, ان کی شاگردی میں, اور اس خاطر ان کے جملات جو ہیں وہ ہمارے لیے بعض اوقات مشعل راہ بنتے ہیں اور ہم ان کی رہنمائی میں چل سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مختلف فرامین ان کے ذہن میں میرے آئے اور میں اب ان کے بارے میں بیان کرنے لگا. میں بالکل ایگزیکٹ جو میں سوچ رہا تھا کہ میں وہ بیان کروں گا میرے ذہن سے نکل گیا. اب میں کوشش کروں گا کل دوبارہ میرے ذہن میں آئے, لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان وہ ایک اور بات ارشاد فرماتے تھے جو مولا چھٹے امام کی ایک حدیث ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ایسے موقع میں جب یہ پیش آتا ہے تو میں سوچتا ہوں شاید پرائیورٹی اس حدیث کو ہی کہنا تھی اور میں غلط چیز کو پرائیورٹی دے رہا تھا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک برکت ہوگی کہ حدیث ذکر ہو جائے گی یہاں پر. اور وہ اپنے خطوط کے اندر اس حدیث کو بہت ذکر کرتے تھے, کم از کم 3-4 خطوط کے اندر میں نے یہ حدیث ان کی تکرار ہوتی دیکھی. وہ فرماتے تھے جو جانتے ہو, امام کا قول ہے, اصول کافی کے اندر موجود ہے, فرمایا امام نے جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا. جو چیز جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو تم نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا. تو جو مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے اور اگر میں کسی سے کہوں کہ آپ مجھے سکھائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو اس کو چاہیے فوراً مجھ سے کہے جو پہلے سے جانتے ہو اور اس پر عمل کر دو, کیونکہ جیسے ہی تم یہ کام کرو گے باقی چیزوں کو خدا تمہیں سکھانے کا بندوبست کر لے گا. اپنی زندگی میں جو جانتے ہیں اس پر عمل شروع کر دیں اور باقی کو خدا سکھا دے گا, باقی کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. تو عزیزان محترم, یہ کتنا سادہ فارمولا ہو گیا. آج میں نے 2 فارمولاز آپ کی خدمت میں عرض کیے. پہلا فارمولا یہ تھا, جب بھی کوئی کام کرنے لگیں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اپنے آپ سے سوال کریں کیا یہ میرے امام کو پسند ہے. اور اس کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ کریں تاکہ انشاءاللہ بیوی کے غمزدہ دل کو اپنے اس عمل سے خوش کر سکیں آپ انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ روایت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے, جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا. آپ اور میں سب کچھ سیکھ سکیں گے اگر جو چیزیں ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اور اس سے بہتر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد کے دنوں سے بہتر کون سا دن ہوگا کہ جس میں آپ ان اعمال کو اور ان توجہات کو شروع کریں. یہ صرف شہید الشہداء کی برکت ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, اور یہ ان کے در کی وسعت ہے, کرامت ہے, ان کا فیض ہے کہ وہ ہمیں آنے دے رہے ہیں, ورنہ کیا ہم اس قابل ہیں؟ شاید ہم اس قابل نہیں ہیں. یعنی اگر دنیا کے دوسرے کسی دنیاوی انسان کے پاس جائیں تو وہ ہماری ایک غلطی پر ہمیں سزا دے گا اور کبھی دوبارہ واپس نہیں آنے دے گا. اور یہ سید الشہداء کا عجیب در ہے کہ وہ ہر غلطی کے بعد بھی اگر کوئی ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو اسے قبول کرنے کو تیار ہے. اجازت دے رہے ہیں کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں. آپ دنیا کی کسی بھی جگہ پر شیطان کے کہے پہ جا سکتے ہیں, یہاں پر یقیناً آپ کو سید الشہداء کی محبت لے کر آئیے. آپ اس محبت کے ساتھ, اور آپ ہمیشہ اس بات پہ مطمئن رہیے گا, اگر آپ کے دل میں ان کی محبت ہے, ان کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ہے. آپ ان کو وقت دے رہے ہیں, آپ نے زندگی سے وقت نکالا ہے, اس وقت کی شاید کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن جب آپ نے ان کے نام پہ وقت نکالا ہے اب ان کے نزدیک آپ مہمان بنتے ہیں, آپ مہمان ہیں. اور ایک عالم تھے کہ جو 8ویں امام کی زیارت کے لیے بہت دفعہ جایا کرتے تھے. محمد محمد جب فوت ہو گئے تو ان کے ایک دوست نے اپنے خواب میں سوچا کہ فلاں میرا دوست تھا وہ اتنا زیادہ مشہد جایا کرتا تھا تو مولا نے اس کو جزا میں کیا دیا ہوگا. تو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ گویا آٹھویں امام تشریف لائیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کتنی دفعہ آیا تھا. تو انہوں نے بتایا جس کے عدد نمبر شاید 22 تھا کہ وہ 22 دفعہ آپ کے پاس آیا تھا. تو امام نے فرمایا اگر وہ 22 دفعہ دنیا میں ہم سے ملنے آیا ہے تو برزخ میں ہم 22 دفعہ اس کی قبر میں جائیں گے, ہم 22 دفعہ اس کی قبر پہ جائیں گے ملنے کے لیے. اگر میں اور آپ خلوص کے ساتھ اس فرش عزا پر آ رہے ہوں اور اس خلوص کے ساتھ امام کی طرف جا رہے ہوں کہ مولا میں آپ کے در کی طرف جا رہا ہوں, تو نہیں معلوم کتنی دفعہ امام کی رحمتیں ہمیں ملیں گی, کتنی دفعہ ان کی برکتیں ملیں گی عزیزوں. اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم جانتے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں, یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان کی قربانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں. قربانی کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنی محبوب چیز کسی راستے پہ اپنے ہاتھ سے کھو دے اس کو قربانی تعبیر کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پر کوئی شخص آئے اور اس کے پاس کچھ مال ہو جو اس کے کام آ سکتا ہو اور وہ مال اللہ کی راہ میں دے دے تو ہم کہتے ہیں اس نے قربانی دی. اور اگر مال کا معاملہ نہ ہو, انسان کا معاملہ ہو, مال کو نہ دے جان کو دے تو ہم کہتے ہیں یہ قربانی بڑی قربانی. کہ مثال کے طور پر میرا کوئی عزیز تھا اور میں نے اس عزیز کو اللہ کی راہ میں جانے دیا, چھوڑ دیا, اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھا تو میں کہوں گا کہ میں نے اس عزیز کی قربانی دی. اچھا اب میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں, اور اگر جس کی قربانی دیں وہ اولاد ہو, اب ایک عجیب معاملہ ہے. میں بھی باپ ہوں, میرے بھی بچے ہیں, لیکن میں ایک بات جانتا ہوں, میں وہ باپ نہیں ہوں جو امام حسین ہیں اور میرا بچہ علی اکبر نہیں ہے. اگر میں اپنی ساری اولادیں بھی دوں, نہ میرے بچے علی اکبر ہیں نہ یہاں پہ وہ مقام ہے. وہ باپ بھی اچھے اور وہ بیٹا بھی اچھا. اور اب ایک اور کوشچن ہے, اگر میں اپنے بچوں کو تھوڑی بہت محبت دیتا ہوں جبکہ میں ناقص ہوں, میں گناہگار ہوں, تو سید الشہداء اپنے بچے کو کتنی محبت دے رہے تھے. اور یہ تو میں نے باپ کا تذکرہ کیا, اب اگر میں ماں کے بارے میں بات کروں کہ اگر ماں اپنی اولادوں کو قربان کرنے کی طرف جائے اس کا خدا کے نزدیک کتنا مقام ہے. تو خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر جب قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے, کبھی معصوم کی قربانیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور کبھی غیر معصوم کی قربانیوں کا تذکرہ کرتا ہے, تو فوراً ہمیں یاد آتا ہے کہ خدا متعال نے مادر موسیٰ کی ایک قربانی کا تذکرہ کیا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ تم موسیٰ کو ہمارے حوالے کرو اور ہم یہ تمہیں واپس لا کر دیں گے. تو میں کہوں گا بی بی زینب آپ کی عظمت کو سلام. مائیں یہاں موجود ہیں اور وہ اپنے بچوں کو چاہتی ہوں گی, اور باپ یہاں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو چاہتے ہوں گے. ہم اس ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جس نے بچوں کو پالا ہے اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے. گویا بی بی کی زندگی کا مقصد صرف ایک مقصد تھا, وہ یہ کہ انہوں نے سید الشہداء کا ساتھ دینا ہے اور انہوں نے سید الشہداء کی ہمراہی کرنی ہے. ہمارے پاس یہاں تک تاریخ میں منقول ہے کہ جب بی بی کا نکاح ہونے لگا تو اس نکاح کے ساتھ کی شرط رکھی گئی کہ اگر بی بی اپنے بھائی کے ساتھ جانے لگے تو ان کا شوہر ان کو نہیں روکے گا, ان کا شوہر نہیں روکے گا. گویا بی بی کو تیار کیا گیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے خدمت کو انجام دیں گی. اور کیسی خدمت کو انجام دیں گی؟ یہ شب اون محمد کے نام پر ہے اور بی بی کے مصائب کے لیے نہیں ہے. انشاءاللہ شب عاشور اگر خدا نے توفیق نصیب فرمائی تو بی بی کے مصائب کو عرض کریں گے, لیکن ہم صرف ایک بات جانتے ہیں, شب عاشور کا ایک منظر ہے, وہ یہ کہ ایک موقع پر جب دشمن نزدیک آنے لگا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا گھبرا کر اپنے بھائی کے پاس آئیں اور بھائی سے کہا کہ بھیا دشمن بہت نزدیک آ رہا ہے, اور یہ جملے بار بار کہے, اتنی دفعہ کہے کہ بی بی غش کھا کر گر گئیں.
جب بی بی غش کھا کر گر گئی تو عزیز و مصیبت اور امتحان نہیں معلوم اس کو کیا کہیں کہ سید الشہداء نے بغیر پانی کے اپنے بہن کے ساتھ کیا رویہ کیا، کہ کیسے یہ بہن جاگی ہوگی اس غشی سے. لیکن ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ سید الشہداء نے بہن کو ایک دعا دی، اور بہن کو ایک دعا دینے کے بعد وہ بہن جو شب عاشور دشمن کے آنے سے گھبرا گئی تھی اب شام غریبہ میں پہرا بھی دینے کو تیار ہے. نہیں معلوم سید الشہداء نے کیا دعا دی اپنے بہن کو کہ اب یہ بہن ساری مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہے. بس ایک موقع آیا شب عاشور میں. شب عاشور ایک عجیب رات ہے، ہر خیمے کے اندر تیاری ہو رہی ہے. کہیں مولا ابوالفضل العباس تیار کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ تیار ہو جاؤ، کل میرے مولا کے اوپر قربان ہونا ہے. روایت کے مطابق ہر ماں اپنے بچوں کو بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ دیکھو کل فلانی سے پہلے تم قربان ہو جانا، تم انتظار نہ کرنا. بس ایک موقع ہمارے سامنے ہے، اون و محمد کو بی بی زینب نے بلایا ہے اور کہا کہ دیکھو بچو تم اپنے ماموں پر قربان ہونا اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی اور قربان ہو جائے، تم ہمیشہ فداکاری دکھانا. بس ایک موقع آتا ہے، یہ دونوں جوان سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور مولا سے اجازت طلب کر رہے ہیں. عزیزو کسی کریم کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کسی سے مدد مانگے، لیکن نہیں معلوم سید الشہداء کے لیے کتنا سخت ہوگا اپنی بہن کی کمائی کو لوٹنے کے لیے بھیج رہے ہوں. ان سے کہیں کہ جائیں اور وہ میدان جنگ کے اندر کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. بس وہ دونوں مظلوم روانہ ہوئے، ایک موقع کے اوپر ان کی لاشوں کے آنے کا بندوبست ہوا اور کسی نے بی بی زینب سے کہا کہ بی بی بچوں کی لاشیں آئی ہیں. فرمایا ہم نے جس کو حسین پر قربان کیا اب اس کو نہیں دیکھیں گے، ہمارا بھائی زندہ ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہمارا بھائی ہے. بی بی زینب کی قربانی کتنی بڑی قربانی تھی. 11 محرم کا دن آیا، جب قافلے اسرا روانہ ہونے لگا، بی بی نے قافلے میں مقتل میں سید الشہداء کے لاشیں کو دیکھا، اپنے آپ کو ہماری سے گرایا، سید الشہداء کے لاشے پر پہنچی. اس موقع پر بھی اون و محمد کا لاشا خالی رہا، کسی نے اون و محمد کے لاشے کو نہیں دیکھا. بس ایک آخری وقت آیا، شام کا زندان تھا، سر واپس لائے گئے، ہر سر پر کوئی بی بی ماتم کرنے کے لیے تھی، دو بچوں کے سر رکھے تھے، کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا. عورتوں نے پوچھا کس کے سر ہے، ارے کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ لوگوں نے بتایا ماں ہے، یہ زینب کبریٰ ہے، یہ اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.